سکلا اور نوح گھر کے سوز میں اور آواز میں زمین آسمان کا فرق ہے, کہاں سکلا اور کہاں نوح گھر. سکلا اس عورت کو کہتے ہیں جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو, جوان بیٹا جس کا مر گیا, اس کی لاش اس کے سامنے پڑی ہو, اس کو سکلا کہتے ہیں. سکلا یعنی جوان مرگ, بیٹے کی ماں. اس کو نوح گھر چاہیے رونے کے لیے جس کے جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں چاہیے. وہ تو روتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ درد ہے اس کے اندر, وہ درد کا گریہ روتی ہے. لیکن باقی جو آئے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے ان کو نہیں گریہ آ رہا, چونکہ ان کا بیٹا نہیں ہے, ان کا لخت جگر نہیں ہے, ان کے جگر پہ کوئی کچھ ہوا نہیں ہے. لہذا ان کو بھی تو رونا ہے, رسمی رونا, کہ یہ سمجھیں کہ ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں. ان کو بھی رونا چاہیے. لہذا اس رونے کے لیے عربوں میں ایک کلچر تھا کہ ایسی عورتیں ہوتی جو جن کی آواز اچھی تھی, سوز تھی ان کی آواز میں, اور یہ کرائے پر آ کر بین کرتی تھی, بڑے پرسوز بین اس جس گھر میں کوئی مر جاتا تھا. لہذا وہ لوگ جو اڑوس پڑوس سے آئے ہوئے ہوتے تھے, جو نہیں ایسے نہیں روتے لاش دیکھ کر, وہ اس نوح گھر خاتون کے بین سن کر ان کے بھی آنسو نکل آتے تھے, ایک رکت کا منظر ہو جاتا تھا. اب سکلا کہاں اور یہ کہاں, ان کا رونا کہاں اور ان کا رونا کہاں؟ سکلا اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے جگر, اس کا لخت جگر ہے, اسے جا رہا ہے, وہ درد ہے اس کے اندر, وہ دل سے رو رہی ہے. سکلا وہ ہے کہ جس کو رلانے کے لیے کسی کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے احساسات ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سراپا گریا ہے. وہ یوں نہیں کہ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں, بلکہ جوان مرگ بیٹے کی ماں سراپا گریا ہوتی ہے, اس کو اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی, وہ سراپا گریا بن جاتی ہے. اس کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں رو. مثلا وہ نوح گھر کی جو آواز بہن سن کے روتا ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے, کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے, یہ رو رہا ہے, وہ صاف پتہ ہے, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن سکلا جس طرح روتی ہے, یعنی اس جوان مرگ بیٹے کی ماں جس طرح روتی ہے, سب پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, اس کا کون عزیز گیا ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی چلا گیا, اس کا کوئی گیا ہے ہاتھ سے, وہ کون گیا بتانا پڑتا ہے. بس گریا بھی ایک میسج پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, با مقصد گریا ہے, نہ کہ گریا مقصد ہے. کربلا اس لیے نہیں ہے کہ ہم سے گریا کروائے اور گریا کروا کے جنت پہنچا دے, نہ, جنت رغبت کے لیے ہے. آپ گریا کرو, کیوں گریا کرو؟ تاکہ پیغام کربلا آپ کے ذریعے دنیا تک پہنچ جائے. پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہی ہے کہ اگر کوئی نقطہ جو پہلے بیان کر آیا ہوں, کہ اگر کوئی ظالم, کوئی مستکبر, کوئی ایسی طاقت, کوئی عالمی طاقت, کوئی علاقائی طاقت ظلم کرے, یہ پیغام کربلا ہے, تو تم ہیلے بہانوں سے, فتووں کا سہارا لے کر اور مختلف جوازوں کا سہارا لے کر سکوت کی توجیہ نہ کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ رہو, اور اس انتظار میں نہ رہو کہ جب تک ہمیں نہیں چھیڑتے ہمارا کوئی فریضہ نہیں بنتا. پیغام کربلا یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ظالم تمہیں چھیڑے, تم جا کر ظالم کو چھیڑو. یہ ہے پیغام کربلا. واقعی اگر یہ منطق, یہ فلسفہ کربلا دنیا کو سمجھ میں آیا ہوتا, یا تھوڑا سا میں ٹچ دوں ایک مطلب کا خشک سا ہے فلسفہ کے علم میں, باز ہوں گے یا طلاب فلسفے کے, فلسفہ پڑھے ہوئے, فلسفے سے سروکار رکھنے والے, میں ایسے انداز میں بات کروں گا کہ جو نہیں بھی پڑھے ہوئے سمجھ میں آ جائے بات. انہیں فلسفہ کے علم میں, ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ حقائق کائنات کو کس طرح سمجھتے ہیں, فلسفہ اس کا نام ہے. یہ بڑے بڑے فلسفہ جو ذکر کیا, ارسطو, افلاطون, یہ فیلسوف ہیں, یعنی انہوں نے فلسفہ پڑھا, فلسفہ پڑھایا, فلسفے کے بارے میں لکھا نظریات. فلسفے کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو ہمیں حقائق کائنات سے آشنا کرتا ہے, کہ کون سی حقیقت کیسے ہے اور حقیقت ہے یا نہیں ہے، کس طرح کی، کس نوعیت کی حقیقت ہے. یہ علم جو ہمیں بتاتا ہے اس کا نام ہے فلسفہ. اب ہمارے یہاں ہر چیز چونکہ عجیب ہے نا، یہاں ایک ہے کہ جو بچہ بہت شرارت کرتا ہو اس کو کہتے ہیں افلاطون، نہیں ہے جو بہت شرارتی بچہ ہو، بعض کلچر میں ہے نا کہتے ہیں یہ تو افلاطون کا بچہ ہے. کوئی افلاطون ایک فیلسوف ہے، ایک مفکر. افلاطون کا بچہ ہونا تو فخر کی بات ہے، لیکن یہاں شرارتی کو افلاطون کہتے ہیں. پتہ نہیں افلاطون کی کیا تصویر کس نے ذہن میں ایسے ڈال دی ہے کہ شرارتی آدمی افلاطون ہوتا ہے نا. افلاطون یعنی ایک فیلسوف، ایک فلسفے کا ماہر، استاد، بانی، بزرگ، جس نے دنیا کو بتایا کہ حقیقت شناسی کے لیے، دنیا کائنات شناسی کے لیے، کائنات کی پہچان کے لیے کیا طریقہ ہے، وہ فارمولے اس نے بتائے. فلسفہ کو سمجھنے، فلسفہ ہمیں دنیا کے حقائق سے آشنا کرتا ہے، کائنات کے حقائق سے آشنا کرتا ہے. یہ حقائق ذات خدا سے لے کر اس جہان مادی تک، زمین تک، یہ سارے حقائق کی دنیا ہے، اس سے ہمیں یہ علم آشنا کرتا ہے. لیکن اس علم سے حقائق کی دنیا اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب پہلے ایک اور علم انسان نے پڑھا ہوا ہو. جب تک وہ علم کسی نے نہ پڑھا ہوا ہو، فلسفے کے ذریعے سے حقائق عالم سمجھ نہیں سکتا، یہ طے ہے یہ بات. وہ علم کون سا ہے پہلے والا؟ وہ ہے منطق، لاجک. یعنی جب تک ایک شخص پہلے منطق نہ پڑھ لے، اس وقت اس کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. پہلے منطق پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. منطق پڑھے گا، منطق کیا بتاتا ہے؟ منطق اس کو صحیح سوچ کا طریقہ، منطق بھی ایک علم ہے. منطق وہ علم ہے جو انسان کو صحیح سوچنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے کہ صحیح کس طرح سوچو. یہ نہیں بتاتی کہ کیا سوچو اور کیا نہ سوچو نا. علم منطق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم صحیح کیسے سوچیں، درست فکر کیسے کریں. جب یہ آداب ہمیں آ جائیں صحیح سوچنے کے، پھر ہم آتے ہیں حقائق عالم کو سمجھنے کے لیے فلسفہ پڑھتے ہیں. یہ اتنی بات کافی ہے، اسے آگے اب مضر ہے. کربلا کا ایک فلسفہ ہے، خود کربلا کا ایک پس منظر ہے، کربلا کا ایک پیغام ہے، کربلا کا ایک مقصد ہے فلسفہ کربلا، جس کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہوئی. چونکہ وہ دیواریں جو عرض کیا تھا کربلا کے سامنے کھڑی کی گئی ہیں، وہ نہیں جانے دیتی کربلا کے پیغام و مقصد کی طرف اور فلسفہ کے کربلا کی طرف. کوئی اکا دکا آتا ہے شخص، شہید متاری جیسا، وہ روزانہ دیوار سے دیکھ لیتا ہے مقصد کربلا اور فلسفہ کربلا بھی، اور متوجہ کر دیتا ہے کہ کربلا ایک حماسہ ہے، کربلا فقط جنت پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک حماسہ ہے، کربلا ایک میسج ہے، کربلا ایک میدان ہے ایسا جہاں پر انسان کو بہت کچھ حقائق سمجھ میں آتے ہیں. حقائق کی تفسیر کا ایک نام ہے، اصل زندگی گزارنے کا ایک اور زندگی کا ایک درس ہے، ایک طرز حیات ہے اور ایک طرز موت ہے کربلا، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو اور کیسے جیو، کیسے مرو. اور یہ دو ڈنگ اگر ہمیں آ جائیں جینے اور مرنے کا، پھر جنت نہیں جچے گی آپ کی نظروں میں، جنت کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمیں فقط یہ سمجھ میں آ جائے کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، اور دونوں نہیں آتے اتفاقاً، بے ڈنگے پیدا ہوتے ہیں اور جیتے ہیں، بے ڈنگے مر جاتے ہیں، بے ڈنگی بہت مرتے ہیں، بلڈ پریشر سے مر جاتے ہیں، شوگر سے مر جاتے ہیں، زیادہ کھا کے مر جاتے ہیں، کولیسٹرول سے مر جاتے ہیں، انہی چیزوں سے مرتے ہیں نا، نہایت بے ڈنگی موت مرتے ہیں. یہ شایع نشان نہیں ہے، انسان کو جچتی نہیں ہے ایسی موت، ایک انسان کے قابل نہیں ہے ایسی موت. سید الشہداء نے اتفاقاً اسی کربلا میں لوگوں کو جمع کر کے مکہ میں یہ فرمایا کہ موت، توجہ کریں سید الشہداء کی نظر میں موت کیا ہے، فرمایا کہ موت بنی آدم کے لیے وہ زینت قرار دی گئی ہے جس طرح سے دلہن کے گلے میں سونے کا ہار ہوتا ہے. دلہن کی آرائش جب کرتے ہیں تو ایک چیز اس کے گلے میں سونے کا ہار ڈالتے ہیں. یعنی موت بنی آدم کی زینت ہے ابنائے آدم کے لیے، کس شہادت، قتل در راہ خدا، نہ بلڈ پریشر سے مر جانا، نہ ہارٹ اٹیک سے مرنا، برین اٹیک سے مرنا اور ان چیزوں سے مرنا، وہ بڈنگی موت ہے. یہ درس کربلا دیتی ہے کہ جیو کیسے مرو کیسے، جیتے بھی بڈنگا ہے مرتے بھی بڈنگا. اس کے سامنے دیواریں ہیں حائل، بہت عظیم دیواریں پلے تعمیر کیے ہوئے ہیں، اس کے دیواروں کے بعد دیواریں ہیں، پشتوں کے بعد پشتیں ہیں، اور مشکل سے کچھ آتا ہے. گریا کرو، اس گریے میں پیغام ہوگا، پیغام کربلا. گریے کی مدد سے لوگوں کو کربلا لے آؤ، کربلا کی مدد سے لوگوں کو مقصد کربلا تک لے جاؤ، پھر یہ دنیا تماشائی نہیں رہے گی، اصل دنیا کی کایا پلٹ جائے گی اگر لوگوں کو کربلا سمجھ میں آ جائے. روخ ہی غلط اختیار کیا گیا، کہیں اور سے داخل ہو گئے کربلا میں. ابھی جو عراق کی حکومت گری، وہ ظالمانہ صدام کا نظام، اور ایک افراتفری کچھ سال، کچھ مدت تک رہی، سال سے زیادہ، اس میں سب سے زیادہ لوگوں نے کربلا جانا شروع کر دیا، جہاں سے ہوا، بارڈر کراس کیے اور غیر قانونی راستوں سے اور نالے اور ندیاں اور جہاں، جس کو کتنے راستے میں تلف ہو گئے، کتنے پہنچے، جس راستے سے ہوا کربلا پہنچے زیارت کے لیے. یوں نہیں ہے کہ جس راستے سے ہو کربلا جائیں. کربلا جانا ہے کس راستے سے جاؤ؟ جس راستے سے سید الشہداء گئے. میری مراد زمینی راستہ نہیں ہے، اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ کربلا میں، پھر کچھ اور نظر آئے گا. وہ راستہ در حقیقت پیغام کربلا اور فلسفہ کربلا میں سمجھاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فلسفہ ہے کربلا کا، فلسفہ ہے، اس فلسفے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، نہ اس کی بات کی گئی ہے، نہ مہلت دی گئی ہے، اور نہ کوئی حاضر ہے اس کو سننے کے لیے. فلسفہ کربلا کو، فلسفہ قیام سید الشہداء، فلسفہ عاشورا، فلسفہ حماسہ کربلا، لیکن اس یہ فلسفہ سمجھ میں کب آئے گا؟ اس کے لیے ایک خاص منطق ہے. فلسفہ کربلا کو سمجھنے کی ایک خاص لاجک ہے. جب تک وہ لاجک نہ ہو انسان کے پاس، فلسفہ کربلا سمجھ میں نہیں آتا. ثواب کی لاجک سے کربلا سمجھ میں نہیں آتا. وہ لاجک ایسی ہونی چاہیے جیسے کربلا سمجھ میں آئے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے منطق شہادت. منطق شہادت سے فلسفہ کربلا سمجھ میں آتا ہے. یہ ہے در حقیقت وہ راستہ جس سے کربلا جائیں. شہادتوں کی شارے سے، شہادتوں کے راہ گزر سے جائے انسان کربلا، پھر جا کر سمجھ میں آتا ہے. ورنہ دل کا مریض جاتا ہے جا کر جالی چوم کے، کیا مانگتے ہیں؟ حیات، زندگی. کیا مانگتے ہیں؟ بچے. کیا مانگتے ہیں؟ کاروبار کی وسعت، اور بہت بڑھ کر مانگ لے تو جنت. یہی مانگتے ہیں نا کربلا سے. کس راستے سے گئے آپ؟ کس راستے سے گئے کربلا؟ کربلا کون سا راستہ ہے؟ کس چیز کا راستہ ہے کربلا؟ یہ نہیں ہے کہ جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ خدا سے مانگ لیں. کربلا وہ راستہ ہے کہ یہ جو پیدا ہو کے پل بڑھ کے جوان ہو گئے، ان کو خدا کی راہ میں پیش کریں. یہ ہے کربلا. واقعاً کربلا، اگر واقعاً ہم خود کربلا گئے ہوتے ہمیں پتا چلتا کربلا کیا چیز ہے. کربلا یعنی اپنے ہی ہاتھ سے پالے ہوئے کو اٹھا کر خدا کی راہ میں. کربلا یعنی ایک ماں، کربلا یعنی ایک بیٹا. کربلا یعنی ماں بیٹے کو کفن پہنائے زندہ. کربلا یعنی وہ ماں بچے کو ساتھ چل کے چند قدم مقتل کی طرف روانہ کرے، اور کربلا یعنی بچے کی لاش کی منتظر رہے. کربلا یعنی جب وہی بچہ ٹکڑے ٹکڑے ماں کے سامنے آئے، وہ ماں روئی بھی نہیں. کربلا یعنی یہ. اور کربلا یعنی اپنے ہی خون میں نہانا، اپنے ہی خون میں غلطان ہو جانا. اس راہ میں جانا، یہ منطق شہادت سے فلسفہ کربلا سمجھ میں آتا ہے. جنہوں نے یہ منطق نہیں پڑھی، جو موت کے نام سے بھی رات کو نیند اڑ جاتی ہے جن کی، ایک بزرگ تھے انہوں نے مجلس پڑھی جس طرح عام ہوتا ہے ہمارے یہاں رواج ہے، مجلس میں نعرے اور واہ واہ بہت ہوتی ہے. کسی کے بقول کے پہلے مجالس میں نعرے اور واہ واہ ہوتی تھی، آج کل واہ واہ میں تھوڑی سی مجلس بھی ہو جاتی ہے. پہلے مجلس میں تھوڑی بہت واہ واہ ہوتی تھی، آج کل واہ واہ کے اندر تھوڑی سی مجلس ہو جاتی. انہیں واہ واہ کم ہوئی، مجلس انہوں نے اس تناظر میں پڑھی کہ واہ واہ ہوگی، وہ نہیں ہوئی تو انہوں نے روک لی مجلس، اور مجمع سے خطاب کر کے کہا کہ مجھے موت پر پڑھنے کا بھی طریقہ آتا ہے، اگر داد نہیں دو گے تو میں موت کے موضوع پر شروع کر دوں گا. لوگوں نے فوراً داد دینا شروع کر دی کہ موت کا مضمون شروع نہ کر دوں. بقول علامہ اقبال کے کہ جو کافر کی موت سن کے بھی پریشان ہو جائے، جو کافر کی موت سے بھی کیسے ہو دہلتا ہو جس کا دل، ایسے ہے نا، وہ صحیح طور پہ ذہن میں نہیں رام سر میں، کافر کی موت سے بھی غالباً ایسے کہ دہلتا ہو جس کا دل، اس کو کون کہتا ہے تم مسلمان کی موت مر، کافر کی موت سن کر بھی پریشان ہوتا ہے، اس کو کون کہے گا کہ تم مسلمان کی موت مر، تو کربلا کی موت مار، تو شہید کی موت مار، تو عاشورہ کی موت مار، تو کربلا کی موت مار. یہ فلسفہ کربلا ہے، اس تک پہنچنا ہے ہمیں، اور یہ فلسفہ گریہ ہے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ گریہ مقصد کے لیے ہوتا، خود گریہ مقصد بن گیا، اور بجائے اس کے کہ ثواب گریہ کی رغبت کے لیے اور فلسفہ کربلا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا، خود ثواب مقصد بن گیا. رو اور ثواب کماؤ، نہ ثواب یعنی رو، رغبت ہے اس میں. رو کیوں؟ تو تاکہ پیغام پہنچاؤ دنیا تک. پیغام کیا ہے؟ پیغام وہی، جب خود اس کے لیے خود کربلا آنا پڑے گا پیغام کے لیے، دور بیٹھ کر پیغام کربلا میسر نہیں آتا، اس لیے خود کربلا جانے کی ضرورت ہے. وقت سوالات کا ہے، آپ کو پوچھنا چاہیں تو بیان کروں.
جو جب ہم سوال کرنا چاہیں واقعی تشریف لے لیں، اور باقی تمام احباب جو ہیں وہ اپنے سوالات ایک صفحے پہ لکھ لیں، تاکہ جن کے جوابات کا وقت نہ بچے ان کا ان کے جوابات دیے جا سکے.
جناب سیدہ کے جو مسائل پڑے جاتے ہیں، بی بی کا دربار میں کھڑا ہونا یا جو بھی سلسلے میں روایات پڑے جاتی ہیں، اس میں کسا کر سکا ہے؟
بھلے ہے اس میں اگر مراد حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا ہیں یا حضرت جناب فاطمہ، بل ہیں اس میں بھی تاریخ ہے باقاعدہ ہے کہ جناب سیدہ رحلت رسول اللہ کے بعد جو حالات پیش آئے ان پر احتجاج کے لیے، اور بہت ساری، اور وہ بھی ایسے ہی ماجرا کربلا کی طرح کہ تھا کچھ اور بنا کچھ اور دیا گیا، کہ بی بی گئیں جا کر وہ مطالبہ کیا اور اس کے بعد احتجاج کیا اور باقاعدہ اپنے دلائل دیے، اور جو ان کے مقابلے میں منطق پیش کی گئی اس کو ابطال کیا، باطل کیا. ایک مفصل خطبہ حضرت نے وہاں پر بیان فرمایا، اور اس خطبے کے اندر بہت ہی بنیادی اصول بیان فرمائے. یہ سب ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور معتبر کتابوں میں سند کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے جس میں اہم ترین دستاویز وہی خطبہ ہے حضرت کا، کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، البتہ اس کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہے، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں کی طرح، نہج البلاغہ کی طرح بہت ہی عمیق خطبہ ہے، وضاحت کی اور تفسیر کی اس کو ضرورت ہے۔
سوالات کل آئے تھے ہم تک، پہلے ان کا جواب دیں گے آج، اور آج کے سوالات آپ پہلے چلنے لگے گا۔
لکھا ہے کہ آپ نے مولانا روم کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جو اہل نہ ہو وہ اس راستے پر نہ آئے، یہاں اہلیت کی وضاحت فرما دی۔ بھلے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اگر شرائط ہو انسان کے اندر تو جانا چاہیے، اگر اہلیت نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، اگر ان راستوں پہ جائیں تو خود کو بھی شرمسار کریں گے، دوسروں کو بھی شرمسار کریں گے۔ لہذا مولانا روم کے ہمدردی کے طور پر کہا کہ جن راستوں کے اہل نہیں ہیں ان راستوں پہ نہ آنا۔ اور یہ بزرگوں نے بھی یہ سنت سیرت اپنائی ہے، حتیٰ خود معصومین علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ بعض اوقات معصوم کچھ بیان کر رہے ہوتے تھے ایک مجلس میں، محفل میں چند افراد کے لیے کوئی بات، جو ہی ایک نااہل مجلس میں آتا وہ موضوع بدل ڈالتے، کسی اور موضوع کے متعلق بات شروع کر دیتے، یا مثلا ساکت ہو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے بھی کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، تو فرما دیتے کہ یہ لوگ ہیں بہت اچھے، لیکن ان نقطوں کو سمجھنا یا ان کی تہ تک پہنچنا یا ان کی اہلیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا جب اہل ہو جائیں گے تو ان کو بھی بتائیں گے ہم۔ اہلیت یعنی وہ استعداد، وہ قابلیت جو کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر ضروری ہے۔ وہ قابلیت علمی بھی ہو سکتی ہے، وہ قابلیت فکری بھی ہو سکتی ہے، وہ قابلیت صفات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اقدار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ قابلیت ہو تو انسان ان راستوں پر آئے۔ جیسے مثلا اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، اگر اہلیت ہے تو انسان ان ذمہ داریوں کو قبول کرے، اگر اہلیت نہیں ہے تو دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ اور خود اپنے لیے بھی اس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں۔ ہاں وہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حماسہ حسینی کے مطابق جیسے آپ نے فرمایا عملی اقدام کی ضرورت ہے، تذکرہ برائے ثواب کے لیے نہیں ہے، اس کے مندرج ذیل اثرات جو نوجوان طبقہ لے گا، تذکرہ سے نفرت، تذلیل وغیرہ نہ، یہ بدعزمی ہے اگر اس طرح سے ہو۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ فلان جگہ کھانا پکا ہے، بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، آ جائیں، تو کھانا کھا کے اگر کوئی خرابی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاضمہ خراب ہے نا کہ کھانا خراب ہے۔ بعض جگہ کھانا خراب ہوتا ہے، باسی ہوتا ہے، بعض جگہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے، یہ بدعزمی ہے اگر اس طرح کا سوال ذہن میں آتا ہے، اس طرح کی بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک اچھے کھانے سے بھی اگر پیٹ خراب ہوتا ہے تو ہاضمہ ٹھیک کرائیں اپنا۔ اسی طرح فہم ذہن جو ہے، بد فہمی اسی طرح سے ہو جاتی ہے، ذہن غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیدھی بات کو الٹا رخ دینا۔ اور اکثر یہ مسائل ہمارے یہی سے پیدا ہوتے ہیں، کج بیسیاں کج ذہنی سے پیدا ہوتی ہیں، ذہن کج ہے، کج ذہن میں جو بات آتی ہے وہ بات بھی کج ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں سننا چاہیے، ذہن کو صاف اور جو بات کی جا رہی ہے اسی طرف ذہن کو متوجہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ زور لگا کے آپ نقطے نکالیں تو پرانی آیات سے بھی بہت کچھ نکال سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے نکالتے ہیں پرانی آیات سے، لیکن وہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوگا، آیات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا جو ادب ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنے کا وہ اس میں رہنا چاہیے۔ اہل سنت میں فتاوا کے مطابق پہلے یشرا کو ذکر حسین کرنا منع ہے کہ توئین صحابہ کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ بات مجھے 1980 میں میری یونٹ کے مولوی صاحب نے بتائی، تو 1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا۔ نہ ایسے نہیں ہے کہ اہل سنت جو ہیں حقیقی اہل سنت جو واقعا اپنے مذہب کے پیروکار ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے مذہب کے پیروکار ہیں، جو خود اہل سنت اپنے مذہب کے، وہ محب اہل بیت ہیں۔ وہ آپ کے شہر میں بہت سارے اہل سنت پورا عشرہ پڑھتے ہیں، پورا مصائب پڑھتے ہیں، ہمارے علماء سے جی بس آپ بہتر پڑھتے ہیں بس بعض مصائب، کتنے مولا مشہور پاکستان میں گزرے اہل سنت کے خطبا جو یہ کام کرتے رہے ہیں. اہل سنت کبھی بھی بغض اہل بیت ان کے دلوں میں نہیں رہا. اب وہ ٹھیک ہے, اپنا مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے, اعتقادی فرق ہے, فقہی فرق ہے, بہت ساری جہاد سے فرق ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ ذکر سید الشہداء کو پسند نہیں کرتے یہ نہیں, انصاف نہیں ہے. بھلے ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل سنت سے ہی جدا ہوا ہے, لیکن ان کو ہم اہل سنت بھی شمار نہیں کرتے. ان کے دلوں میں ہے کہ ان کو اہل سنت کے کھاتے میں شمار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جیسے ناسبی ہیں. لکھا ہے کہ نوجوانوں میں حماس بننے کے لیے موتو کا بلانتا موتو یہ عمل کرتے ہوئے کھانا پینا بیزاری پڑھائی بیزاری نوکری محال نشے ٹائپ بنانا والے, اس کی مجھے سمجھ میں پوچھنا کیا چاہتے ہیں. ادھر سے شروع ہوا میں نے ادھر سے پڑھا اس کو. کوئی موضوع سے مربوط اس میں کوئی بات نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے خانہ کعبہ میں حجاج آیا, انہوں نے اسے کہا شیطان اعظم وغیرہ یا نہیں. ایران کی حکومت ہے, نائب امام حسین نظام ہے, پھر ایک فرد واحد روشدی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے, جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ فرد صرف امریکہ تباہ کر دے. اور یہ وہی بدعزمی مجھے لگ دی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کسی جملے کا صحیح معنی سمجھ کر اس کو یا سمجھنے کی کوشش کی گئی ہو, کوشش بھی اس میں نظر نہیں ہے. بسا کو تو نہیں, ایک آدمی کو کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن کوشش کر رہا ہوں, وہ کوشش بھی اس میں نظر نہیں آتی. پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح بدعزمی ہو جائے. لکھا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کا فارمولہ بتائیں. عرض کیا تھا کل بھی کہ معرفت امام ضروری ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ, جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی بھی جاہلیت کی موت, زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ہے, موت بھی جاہلیت کی موت ہے. معرفت سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ ہمیں امام کا نام معلوم ہو, امام کے خاندان کا نام معلوم ہو, والدہ کا, والد کا, تھوڑا سا شجرہ معلوم ہو, جائے پیدائش معلوم ہو, جائے شہادت معلوم ہو, تاریخ پیدائش تاریخ شہادت معلوم ہو. اتنی سی معرفت سب کو تھی. مثلا امیر المومنین کی اتنی سی معرفت سب کو تھی, ابو لہب کو بھی تھی, ابو جہل کو بھی تھی, ابو سفیان کو بھی تھی, یہ سب کو اتنی معرفت تھی. اگر یہ معرفت جہالت سے نجات دیتی ہے تو یہ تو منافقوں کو بھی تھی, کافروں کو بھی تھی, مشرق بھی اتنی باتیں تو جانتے ہی تھے حضرت کے بارے میں. لہذا یہ باتیں نجات کا سبب نہیں ہے. امام کی معرفت یعنی وہ عنوان امام, امام کے عنوان سے ان کی معرفت ہو, یعنی عنوان امامت آپ کے لیے شناختہ شدہ ہو, ایز اے امام ان کو پہچانتے ہو آپ. ایز اے امام پہچاننے کے لیے امامت کی معرفت ضروری ہے. جب تک خود امامت کا ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوگا امام کی معرفت نہیں ہو سکتی. ہمیں امامت کو سمجھنا یہ سادہ نہیں ہے اتنا, اس کے لیے کوشش چاہیے. امامت ایک عمیق مطلب ہے, سادہ نہیں ہے, بہت سطحی. بقول علامہ اقبال کے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ کے مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. یعنی امامت صاحب اسرار لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ سر خدا ہے. امامت اس وقت سمجھ میں آتی ہے, سر نہیں کہ ایک دو تقریریں سنی امام سمجھ میں آ جاتا ہے انسان. یہی وجہ ہے کہ ہم آئمہ سے عنوان آئمہ کے ساتھ آشنا نہیں ہیں اور عنوانوں سے آشنا ہیں. اگر عنوان آئمہ سے آشنا ہوتے توجہ کریں, یہ نقطہ غور طلب نقطہ ہے یہ, کہ اگر عنوان امامت سے آئمہ سے آشنا ہوتے تو پھر ہمارے لیے سب سے آسان ہوتا نظام امامت کو سمجھنا. مثلا امامت میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے اور روح امامت ولایت ہے، ہم دم بھرتے ہیں ولایت کا. اگر واقعاً ولایت کی روح کو سمجھا ہوتا تو آج ہمارے لیے نظام ولایت فقی سمجھنا بہت آسان ہوتا اور ہمارے لیے ایک نعمت خدا سمجھتے اس کو ہم. اہل ولایت ہو کر نظام ولایت سے دور، اہل ولایت ہو کر نظام ولایت ہاضم نہیں ہو. سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اوپر سے نیچے تک سب، صرف یوں نہیں کہ عام لوگوں کے لیے، سب. اصل نظام ولایت سمجھ میں آیا، جہاں ولایت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا وہاں اگر یہ بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تو اس وادی میں ہی نہیں ہے، اصل یہ ولایت کی باتیں ہیں، وہ ولایت سے باہر ہیں. لیکن جن کا تشخص ہی ولایت ہے، عمر میں ساری ولایت میں گزری ہے، ان کے لیے یہ نظام سمجھ میں نہیں آیا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابھی تک ہم درست امامت کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھے. امامت کو صحیح اپنے مفہوم اصلی میں، وہ قرآنی پس منظر کے ساتھ امامت کو سمجھنا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس مفہوم کے ساتھ اگر ہم امامت کو سمجھیں پھر اس سے خود اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معرفت امام کیا ہے اور فرائض امامت کے مقابلے میں ہمارے کیا بنتے ہیں، ہمیں کیا بننا ہے، اور جو کچھ ہم بنے ہوئے ہیں آیا واقعی نظام امامت کے ساتھ جچتا ہے. یہ امامت کے ساتھ صرف ایک رول ہمارا جچتا ہے، وہ ہے امت. آئمہ اپنے قریب صرف ایک طبقے کو آنے دیتے ہیں، امت کو، باقی کسی کو بھٹکنے نہیں دیں گے، چونکہ نظام دین نظام امامت و امت ہے. نظام امامت و امت، قرآن کا صریح نظام ہے، والتکن منکم امہ، تم امت بنو. ہم سب کچھ بن گئے، انجمنیں بن گئے، تنظیمیں بن گئے، گروپ بن گئے، فرقے بن گئے، دھڑے بن گئے، ادارے بن گئے، سب کچھ بن گئے، امت نہیں بنے. ظاہر کیوں نہیں بنے؟ چونکہ خود امامت ہاضم نہیں ہوئی، ہم نے امامت کو تخیل کے ذریعے سے خود بنایا ہے اپنے لیے امام، وہی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ امامت کو سمجھ کر خود کو بدل کر امت بنا دیتے، خود دڑوں میں تقسیم رہے، امامت کو کچھ اور بنا دیا. اب جن ائمہ کا تصور نام امام رکھا ہوا ہے لیکن حقیقتاً کسی پیر کا ذہن میں نقشہ ہے، پیر، مرشد، بابا، ان تصورات کے تحت ہم ائمہ کے اس میں، حتی بعض اوقات تو بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی غلط تصور ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، جیسے نجومی، خدا نخواستہ، معاذ اللہ، جیسے ایک عامل، ذہن میں عامل بیٹھا ہوا ہے، زبان پہ امام کا لفظ ہے، یہ تو امام نہیں ہے. امام سمجھنے تو امامت سے سمجھ میں آئے گا. روایت میں بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر خدا کو سمجھنا ربوبیت سے، اگر رسول کو سمجھنا رسالت سے، اگر امام کو سمجھنا ہے تو اولی الامر کو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. معرفت خدا، ابھی پس کرتب دکھانا، ایک اور چیز جو بہت ہمارے کلچر نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے وہ کرتب، یا کہہ دوں چونکہ دوسری جگہ پر بھی کہا ہے، یہاں بھی کہنا بے ضرر نہیں ہے، ضرر ہے اس میں لیکن فائدہ بھی ہے تھوڑا سا اس میں، وہ یہ ہے کہ بس قرآن، پہلے ہمیں کہتے تھے یہ قرآن نہیں پڑھتے شیعہ، اب جب پڑھنا شروع کیا تو عجیب پڑھنا شروع کیا، کہ پہلے کہتے تھے ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، اب جب حافظ پیدا ہونا شروع ہوئے، عجیب و غریب حافظ پیدا ہونا شروع ہوئے، الٹے حافظ، تو الٹا قرآن پڑھتے ہیں، نیچے سے اوپر، پیچھے سے آگے کی طرف پڑھتے ہیں. اس سورہ بقرہ کو آخر سے شروع کر کے بسم اللہ پر جا کر ختم کرتے ہیں، جیسے جبریل بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہ پڑھا ہے جبریل نے اسے. اچھا کس نے کہا کہ قرآن الٹا پڑھو، آپ نیچے سے اوپر پڑھو، دائیں سے بائیں پڑھو، اس کو مثلث میں پڑھو، اس کو مربع میں پڑھو، اس کو فلاں جگہ پڑھو، یہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن شناسی یا قرآن فہمی نہیں ہے، یہ کرتب ہے جو قرآن پہ دکھا رہے ہیں آپ. جیسے ایک آدمی قرآن سار پہ رہ کے رسی پہ چلے کہ قرآن گرتا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن شناسی ہے یہ تو کرتب ہے، سار پہ قرآن لکھا ہوا ہے گرتا نہیں ہے، یہ تو قرآن شناسی نہیں ہے، کرتب ہے. قرآن میں کرتب دکھانا اور بات ہے، قرآن کو سمجھنا، ہدایت لینا اور بات ہے. ہدایت لے، ہدن للناس، ہدن للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، کرتب دکھانے کے لیے نہیں ہے. پھر ہم دوسروں کو تشہیر بھی کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ الٹا قرآن پڑھتے ہیں. اسی طرح کرتب دکھانا کسی بھی شعبے میں کرتبوں کی جگہ نہیں ہے. امامت کو سمجھیں اپنے اصولوں کے ساتھ، امت کو سمجھیں اپنے اصولوں کے ساتھ، امت بن کر امامت سے رابطہ قائم کریں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا ہے. کرتب نہیں دکھائیں ہم کہ یہ کرتب ہیں ہمارے، کرتبوں کا شکار ہو جائے ہمارے. ائمہ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو ختم کرنے سے پہلے، اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. تو پھر حضرت علیہ السلام نے ابن ملجم کو علم ہونے کے باوجود ہلاک کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ وہ مطلب ہے جو خود فارمولا بنایا، خود ہی اس کو فٹ کیا، خود ہی سوال اٹھایا. اس کو میں بعض جگہ اور جگہ کہا ہے کہ اپنے ساتھ جنگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے ساتھ جنگ کرتے ہیں. دیکھی ہوگی یہ لڑائی، اپنے ساتھ لڑائی، یعنی ایک بات کی کسی نے کی، اس کا میں نے غلط مطلب سمجھا، یعنی میں نے سمجھا، وہ نہیں غلط کہہ رہا تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا، میں غلط سمجھا، وہ غلط مانا کر کے پھر اس پر اعتراض کیا، پھر اعتراض کا جواب دیا، پھر یہ کیا. خود یہ تو اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ایک فارمولا خود ہی بنایا، خود ہی اس پر اعتراض کر کے خود ہی سوال اٹھا دیا. نہ سوال اس کو نہیں کہتے، سوال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زور لگا کے نہیں بنایا کریں سوال، کیونکہ جو زور لگا کے بنائیں گے وہ نہیں ہوگا. سوال وہ ہے جو خود پیدا ہو، خود پیدا ہو، بے شک سادہ سا ہو، ججکے نہیں، بس ججک سے نہیں پوچھتے سوال. جب کسی اور کا سوال پڑھتے ہیں تو وہ پچھتاتے ہیں کہ اس سے تو میرا سوال زیادہ معقول تھا، کاش میں پوچھتا. اب اصل میں ججکے سوال کریں، میں اصل شکنی نہیں کر رہا ہوں سوالوں کا، صرف پسند کرتا ہوں سوال کیے جائیں اور خوب سوال کریں تاکہ موضوع اور کھلے. سوالوں کی مدد سے بھی موضوع بہت کھلتا ہے. نہ امام کی ذمہ داری ہے کہ برائی پیدا ہونے سے پہلے اسے مٹائیں، لیکن یہ ایک خود ذہنیت ہے، تھوڑی سی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جیسا ابھی عرصہ ظہور میں، زمانہ ظہور میں ہم نے سب کچھ امام کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جو کام ہوگا امام کریں گے، آ کر کوئی بات ہوتی ہے امام مولا کریں گے مثلا. آ کر ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا، اب دیکھیں یہ کیا ذہنیتیں بنی ہوئی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں مثلا جاتا ہوں، جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو مولا مدد کرتے ہیں. مولا کیا مدد کرتے ہیں؟ کہ وہ سگنل جو ہے میں کراس کرتا ہوں، مولا بچا کے لے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یعنی آپ سگنل توڑتے ہیں، مولا فوراً آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں. یہ کیا ذہنیت ہے یہ بنی ہوئی؟ میں اپنا ایک واقعہ بھی سنایا اسی نقطے کو وضاحت کے لیے کہ ایران میں تھا، میں نے چینی خریدی ایک دکان سے، وہاں سے خرید کے تو جب نکلا تو پھٹے ہوئے تھیلی جو تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، اس سے چینی گر رہی تھی. بولے معلوم ہے وقت تمام ہو گیا، آف کر دے. انہوں نے وہ پھٹی ہوئی تھیلی میں ڈال کے دی، میں کافی آگے چلا گیا، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ یہ چینی گر رہی ہے آپ کی. میں نے لوڑ کے دیکھا تو وہ لائن لگی ہوئی تھی چینی کی، اسی لکیر کے ساتھ آیا تو دکان تک وہ تھی. معلوم تھا کہ دکاندار سے، دکاندار نے پھٹی ہوئی میں ڈال کے دے دی. اس سے میں نے بزرگوار سے پوچھا کہ آپ نے توجہ کرنی تھی کہ یہ پھٹی ہوئی تھیلی میں چینی ڈال کے دے دی، آدھی گر گئی یہاں پر. تو انہوں نے، وہ جیسے عادت بنی ہوئی ہے زبان سے، انہوں نے فوراً مجھے یہ جواب دیا کہ انشاءاللہ امام آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کہ تم نے تھیلی بھی اسی وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ تو خود ٹھیک کر سکتے ہو آپ، تمہاری تھیلیاں بھی امام آ کے ٹھیک کریں گے. امامت کا فریضہ ہے، لیکن امامت کا فریضہ ابھی ذکر کیا کہ امت کے ذریعے ہے، امامت کے فرائض نبھانے کا ذریعہ امت ہے. توجہ رکھیں، میں پھر تکرار کرتا ہوں، امامت کے فرائض نبھانے کا ذریعہ امت ہے. جس امام کے پاس امت نہ ہو، نہ وہ برائی روک سکتا ہے، نہ وہ اچھائی پھیلا سکتا ہے، بلکہ وہ خود اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جس امام کے ساتھ امت ہو، ائمہ تنہا، یہ مشکلات ہیں ائمہ کی. ورنہ سید الشہداء اگر معجزے سے یہ کام کرنا ہوتا تو وہ ایک معجزے سے ساری فوج کو غرق کر دیتے. یہ واقعہ کربلا یہ ننگ ہے اس زمانے کی امت کے لیے. امت کہاں تھی جب اس کا امام کٹ رہا تھا؟ اور ہر امام اس طرح اپنے اپنے زمانے میں خاص مشکل کا شکار, اور امت اپنے کاموں میں مشغول ہے اور غرق ہے. بس امت کا امام کا فرائض ہے, بہت سارے فرائض امامت ہیں, لیکن یہ سارے امت کے ذریعے ہوں گے, ذریعہ امت ہے. اور امت جب تک نہیں آئے گی امام کے ساتھ, امام بلا امت. یہ اشارہ کرتا چلوں اس نقطے کی وضاحت کے لیے, ایک اور فرصت کی ضرورت ہے کہ آج ہم ایک قوم ہیں, امت تو نہیں ہے, ایک قوم بلا امام ہے, یعنی امام غیب میں ہے اور ہم یہاں بھٹک رہے ہیں. کیوں ایسے ہے؟ کیوں بلا امام ہو گئے ہم؟ بلا امام ہونے سے مراد یہ نہیں کہ امام نہیں ہے, موجود ہیں لیکن ہم محروم ہیں, ان کی زیارت سے محروم ہیں, ان کی رہنمائی سے محروم ہیں. ہم کیوں محروم ہیں؟ یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا کہ جب امام تھے اور امتیں نہیں تھیں, امتیں غائب تھیں. کسی زمانے میں امام تھے, امتیں غائب تھیں. اب یہ آخری ذخیرہ خدا, اس کو بقیت اللہ کہتے ہیں. بقیت اللہ یعنی ذخیرہ خدا, یہ اللہ کا ذخیرہ ہے. یہ اب ایسے نہیں آئے گا, یہ بلا امت نہیں آئے گا, یہ اس وقت آئے گا جب امت آ جائے گی. پہلے امت ظہور کرے, پھر امام ظہور کرے گا. ایسے بیٹھ کر جمعراتوں کو اور دعائیں پڑھنے سے وہ ظہور نہیں کرے گا, امت بننے سے ظہور کرے گا, ورد کرنے سے ظہور نہیں کرے گا. اگر کرنا ہوتا تو 1200 سال سے ابھی تک ظہور ہو جاتا, اتنی نسلیں گزر گئی, معلوم نہیں کتنے 1200 سال اور گزریں گے. ایک شرط ہے, ابھی ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ ظہور امام کے لیے نشانیاں چارٹ بنا لی ہیں اور نشانیاں انڈر لائن کر رہے ہیں, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, ابھی تک ظہور نہیں ہوا. کوئی آسمان کو دیکھ رہا ہے, کوئی مشرق کو دیکھ رہا ہے, کوئی مغرب, مشرق میں یہ ہوگا, مغرب میں یہ ہوگا, آسمان میں یہ ہوگا, زمین میں یہ ہوگا. نہ, اگر نشانیاں دیکھنی ہیں, امام کے ظہور کی نشانیاں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, سامنے آئی ہیں یا نہیں آئی, تو صرف ایک افق ہے, وہ یہ کہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ امامت کے ظہور کی نشانیاں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اگر گریبان میں نظر آئیں تو ظہور ہو جائے گا, جب تک اپنے اندر ہمیں نشانیاں نظر نہیں آتی کہیں ظہور نہیں ہوگا, مطمئن رہ نہیں ہوگا. خدا اپنے ذخیرے کو ضائع کرنا نہیں چاہتا, یہ ذخیرہ خدا بقیت اللہ ہے, اس کے ذریعے وہ عدالت قائم ہوگی جس کا وعدہ خدا نے دیا ہے. بس یہ امتوں کے ذریعے یہ کام ہوتے ہیں.
سوال کا
روح
یہ تھا کہ جرم سے پہلے جرم کی سزا دی جا سکتی ہے؟
نہ, جرم اگر یہ ذہن میں تھا کہ جرم سے پہلے جرم کی سزا دی جا سکتی ہے, نہ, جرم سے روکا جا سکتا ہے. دو مطلب ہیں, ایک یہ کہ جرم ہی نہ ہونے دیا جائے, ایک یہ کہ نہ جرم سے پہلے مجرم کو سزا دے دی جائے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا دیں, یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جرم ہی نہ کرنے دیں آپ, یہ کر سکتے ہیں آپ, سزا دیے بغیر جرم سے روک دیں اس کو. یہ کیا ماجرا تھا, کیوں نہیں روکا؟ وہ بہت سارے معصومین کو علم تھا, جس سید الشہداء کو علم تھا میں شہید ہو جاؤں گا, امیر المومنین کو علم تھا میں شہید ہو جاؤں گا, امام حسن علیہ السلام کو علم تھا اس میں ظاہر ہے, بہت سارے ائمہ کو پتا تھا. اصل معصومین کو چھوڑ دیں, خود غیر معصومین کو بھی بسا اوقات پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر موت ہے. یہ فارمولا دین کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ پہلا فریضہ ہمارا جان بچانا ہے, یہ اس ذہنیت سے سوال اٹھتے ہیں سارے کہ ہمارا پہلا فریضہ ہر قیمت پر جان بچانا ہے. نہ, امامت کا مذہب یہ ہے کہ نہ, ہر قیمت پر جان نہیں بچانا ہے, پہلے دین بچانا ہے, حق بچانا ہے. اگر حق بچ گیا پھر خود کو بچانا ہے, لیکن اگر دین محفوظ نہیں ہے پھر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. البتہ اسرار شہادت اور بھی ہیں, کچھ من بھی ہیں, کچھ ایسے اسرار ہیں شہادت کے جو خفی ہیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کس چیز پر موقوف ہے؟ وہ جواب دے دیا ہے. اب ایک لکھا ہوا ہے کہ قیام مقتدی صدر کے دوران آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ صادر کیا کہ مقتدی صدر کو مقامات مقدسہ سے باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے, اور نجف سے باہر نکل جانا چاہیے، آیا یہ درست اقدام تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کن شرائط کا ضروری ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود کو پہلے کامل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر سوال کرنا ہی ہے نا تو فقط ایک فتوے کے بارے میں یا ایک شے کے بارے میں نا، اصل خود عراق میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اصل داستان عراق کیا ہے، یہ ماجرا عراق کیا ہے، ٹریجڈی کیا ہے عراق کی، ہمیں یہ سمجھنا کہیں زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ جنگ مقتدی صدر و سیستانی کو سمجھے ہم. یہ وہ منحرف جنگ ہے کہ جس کا رخ کہیں تھا اور موڑ کہیں اور دیا گیا. یعنی یہ وہ بارڈر تھا جو کھلا ہوا کسی اور کے خلاف تھا، لیکن اس دشمن کی وجہ سے یہ آپس میں کھل گیا یہ بارڈر. اور یہی قوموں کے امتحان یہاں ہوتے ہیں، ذہانتوں کے اور قومی فراست کا امتحان ایسے صورت میں ہوتا ہے کہ آیا اتنے ذہین ہیں یا نہیں ہیں، یہ لوگ دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. یہ نہیں ہے عراق کی اصل ٹریجڈی، مقتدی صدر اور آغا سیستانی کی چپکلش نہیں ہے آپس میں. یہ بالکل ایک مسئلہ تھا جو بیچ میں اصلی جنگ کو، اس کے رخ کو موڑنے کے لیے ایک گھمایا گیا اور یہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا. اور دیکھیں سارے ذہن آج ہمارے سوال خود بتاتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی اسی طرف آ گیا. اصل ٹریجڈی ہمیں بھول ہی گئی ہے کہ کیا ہے عراق کے اندر. اس ماجرا کو سمجھنے کے لیے تھوڑی فرصت کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے لا تعلق نہ رہیں، اس سے غافل نہ رہیں. اور سنی سنائی اور میڈیا نہیں ہے، کافی نہیں ہے میڈیا کی رائے کسی کے بارے میں بھی ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میڈیا نے امیر المومنین کی جو تصویر بنائی تھی شامی میڈیا نے اس وقت، کیونکہ میڈیا جو کچھ پیش کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. میڈیا بسا اوقات کسی کو بہت بڑا ثابت کر دیتا ہے اور بسا اوقات کسی کو بہت نیچے کر دیتا ہے. میڈیا کے ہیرو جیسے اسامہ، جیسے فلاں، یہ میڈیا کے ہیرو ہیں، انہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہیرو بنا لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو انہیں گرا دیتے ہیں. ہم اسے اپنا دین نہ چھوڑیں میڈیا کی وجہ سے، اپنے فرائض نہ ترک کریں، اپنی ذمہ داریاں میڈیا کے ہاتھوں کے قربان نہ کر دیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں میڈیا کی وجہ سے ہم، اور میڈیا کے ہاتھوں اغوا نہ ہوں ہم، بصیرت سے سنیں. اگر ٹیکنالوجی میں زندہ ہیں، کمپیوٹر کے زمانے میں اور پیچیدہ تمدن میں اگر رہ رہے ہیں تو پیچیدہ تمدن میں رہنے کا ڈھنگ بھی سیکھیں، اس ماڈرن زمانے میں رہنے کا انداز بھی سیکھیں، وہ ذہنیت بھی بنائیں اپنی. سادگی کے ساتھ پیچیدہ زمانوں میں زندگی بسر نہیں ہوتی. اتنی ذہانت کا آپ بھی ثبوت دیں جو آپ کا زمانہ کر رہا ہے. یہ نہایت سادگی ہے کہ ہم ایسے اہم مسائل میں بھی بہت ثانوی مسائل مثلا اٹھائیں ہم. ہمیں دلچسپی صرف اس سے ہوتی ہے، بس اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا المیہ ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو گولی لگ گئی، مر گیا وہ، سر میں گولی لگی، مر گیا وہ. بعد میں ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ آپ آئیے ذرا معائنہ کریں، دیکھیں کوئی رمق ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، تصدیق کر دی کہ دنیا سے چل بسے، اور ساتھ ہی کہا کہ خدا کا شکر ہے آنکھ بچ گئی ان کی. یہی حالت کم و بیش ہماری ہے بسا اوقات، بعض چیزوں پر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آنکھ بچ گئی، بندہ مر گیا آنکھ بچ گئی ہماری. عراق کے مسئلے میں بالکل یہی صورت حال ہے، بندہ مر گیا، خدا کا شکر ہے کہ آنکھ بچ گئی اس کی، اور اسی پہ شاکر ہے، سجدے سے ساری، سجدے شکر سے ساری نہیں اٹھا رہے کہ آنکھ بچ گئی. عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ظالمانہ کاروائی ہوئی ہے، بہت ہی عمیق. یعنی شاید ہی دنیا ایسی بربریت دکھا سکے جو کچھ ہوا اس میں. بہت بڑا المیہ ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے. جو کچھ ابو غریب جیل میں ہوا، جو کچھ فلوجہ میں ہوا، جو کچھ نجف میں ہوا، جو کچھ بصرہ میں ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ جنہوں نے یہ شروع کی ہوئی ہے یہ جنگ، ان کے بقول یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری نبرد ہے، یہ چوتھی جنگ عظیم شروع ہوئی ہے، چوتھی جنگ عظیم. آپ ٹوکیں گے مجھے کہ ابھی تو تیسری بھی نہیں ہوئی تو چوتھی کیسے شروع ہوئی. نہ، تین جنگ عظیم لڑ کے ان کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ چوتھی جنگ عظیم ہے. دو جنگیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں، ایک جنگ عظیم جو شروع ہوئی، اس کا نتیجہ بعض امپراتوریاں بنی، ایک جنگ عظیم کا نتیجہ روسی ریاست بنی، دوسری جنگ عظیم کا نتیجہ عظیم امپراتوری روس کی بنی، پہلی جنگ عظیم کا نتیجہ، دوسری جنگ عظیم کا نتیجہ وہ پورا تتر بتر ہوا عالم اسلام، جہان اسلام، قوموں میں، ٹکڑیوں میں، ملکوں میں بٹا اور تتر بتر ہوا، یہ لڑی کا آگے شروع کا ہوئی، نتیجہ کیا نکلا، اور تیسری جنگ عظیم جو سرد جنگ تھی جس میں وہ امپراتوری جو پہلی جنگ عظیم میں بنی تھی وہ تیسری جنگ عظیم میں ختم ہو گئی، دوبارہ وہیں جہاں پہنچی جہاں سے شروع کی تھی. چوتھی جنگ عظیم یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، کلیش آف سیولائزیشنز، جو اعلان کر کے رسمن جھنڈا گاڑ کے انہوں نے ببانگ دوہل سب نے کہا کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور اس جنگ میں دشمن اصلی اسلام ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے چونکہ مسلمانوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے، مسلمان اسلام کے خلاف ہراول دستہ ہیں، اور پاکستان میں پاکستان کو چار بڑے خطرے درپیش ہیں، ان میں سے پہلا خطرہ اسلام ہے جو آپ کے حکمرانوں نے اعلان کیا ہے، چار بڑے خطرے. یہ چار بڑے خطرے کہاں اعلان ہو رہے ہیں، مزے کی بات ہے، یہ بعض تاریخی مسائل ہوتے ہیں، علماء اور مشائخ کانفرنس میں جہاں سامنے علماء اسلام اور مشائخ اسلام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ملک کا حکمران چار بڑے خطرے ذکر کرتا ہے اور مشائخ وجد میں آ جاتے ہیں یہ خطرے سن کر، اور سب کے سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کرتے ہیں کہ ان چاروں خطروں سے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ان میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ اسلام، وہ ملک جو اسلام کے لیے حاصل ہوا تھا اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے. مسلمان تو خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، سیکولرزم یعنی اسلام کے خلاف جنگ، لبرلزم یعنی اسلام کے خلاف جنگ، روشن اسلام یعنی اسلام حقیقی کے خلاف جنگ، یہ جنگ ہے اسلام کے خلاف. اس جنگ میں مسلمان برابر کے شریک ہیں، سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اس مسلمان چیخ رہے ہیں یہ نہ، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور ان کا اپنا کہنا یہ کہ آخری نبرد ہے یہ، یعنی اس کے خلاف اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا تاریخ کا خاتمہ، اینڈ آف ہسٹری، یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا، بعد میں اس پر انہوں نے خود تنقید کی، کہا کہ نہ ابھی نہیں ہے تاریخ کا خاتمہ، ابھی نہیں ہوا بلکہ ہمیں کرنا پڑے گا. یعنی یہ جو ماڈرن یورپ ہے اور ماڈرن یورپی تہذیب ہے اور جو ازم ان کا ہے اس کو دنیا میں لیبرل ڈیموکریسی، یہ انہوں نے کہا تاریخ کا خاتمہ بس ختم ہو گیا سب کچھ ماجرا، اب یہ ہوگا. انہوں نے کہا نہ ہمیں تاریخ ختم کرنی پڑے گی، نہ کہ ختم ہو گئی ہے، ہمیں خود ختم کرنی پڑے گی، یہ تاریخ کے خاتمے کی نبرد ہے. یہ باقاعدہ موجود ہیں ان کے جو اسٹریٹجک اداروں میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مطالعات، ان کی اسٹڈیز کا نتیجہ چھپا ہوا ہے، وہ ترجمہ ہو چکا ہے ساری زبانوں میں، ہر منبع میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ. عراق اس سلسلے کا ایک قدم ہے، اور یہ پہلا اور آخری قدم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اٹھایا اور اس سے بعد بھی اٹھا رہے ہیں اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں. بس عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت عمیق ہے، بہت ظالمانہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اگلے قدم جو ابھی آپ سن رہے ہیں، مثلا ہم آ کر اس میں اس نقطے پہ آ کر اٹک جائیں، ہمیں یہ اس میں ایک انحراف ایجاد ہوا ہے اس ماجرا میں جو انہوں وہ جا رہے ہیں، چونکہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں نظریں دوسری طرف لگ جائیں، یہ نظریں دوسری طرف لگائی گئیں، اب دوسروں کی لگی ہو یا نہ لگی ہو، بارکیف تشیعوں کی نظریں لگا دی انہوں نے دوسری طرف. کیا جنگ تھی؟ اسلام اور یعنی تہذیبوں کی جنگ، مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی جنگ، ہماری کند ذہنی کی وجہ سے سیستانی اور مقتدی صدر کی جنگ میں بدل گئی، تھی کیا اور بن کیا گئی. جیسے جنگ صفین تھی، جنگ صفین آخر کار کس میں بدل گئی؟ امیر المومنین کے لشکر کے دو گروہ میں، خوارج اور امیر المومنین کے دو گروہ میں جنگ نہروان. جنگ صفین کس میں بدل گئی؟ جنگ نہروان میں. جنگ نہروان میں دونوں طبقے کس کہاں تھے؟ کہاں سے آئے تھے یہ دونوں؟ ایسا نقشہ پلٹوں گا. یہ وہی تکرار ہوا یہ ماجرا. یہ جنگ جو ادھر تھی وہ ادھر شروع ہو گئی اور ہم نے بھی ادھر شروع کیا. آپ سب سوال یہ کر رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ حرم کا جھگڑا نہیں ہے, زری کا جھگڑا نہیں ہے, یہ جنگ سیستانی اور صدر کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ اسلام کی اور صہیونزم کی جنگ ہے, یہ فری میسنز کی جنگ ہے آغاز کردہ اسلام کے خلاف, نہ مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کو تو خود انہوں نے اپنا ہراول دستہ بنایا ہوا ہے, ہر طبقے کو, حکمرانوں کو اور دوسروں کو ملا کر, بعض قوموں کو بھی. اس میں فرصت کی ضرورت ہے کہ اس کو ذرا جڑ سے اس بات کو شروع کیا جائے تاکہ صحیح سمجھ میں آئے کہ عراقی ٹریجڈی ہے کیا. اور چونکہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں, نہیں ہے کہ ہم اس وقت تماشائی بنے بیٹھے رہیں کہ اب کیا ہوتا ہے عراق میں. اب سب بیٹھے ہوئے ایران پہ کب اٹیک ہوتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری رہ گئی ہے کہ صبح و شام خبریں سننے کے ایران پر کب اٹیک ہوتا ہے, اور جب ہو جائے تو پھر موبائل پہ فون کر دیں ہو گیا اٹیک. یہ آخری ذمہ داری ہماری رہ گئی ہے. یہی وہ مسائل تھے, المیے تھے جو آئمہ کے ساتھ پیش آئے, جن کی وجہ سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا. امت کے تماشائی پنے کی وجہ سے, امت کی بے دردی کی وجہ سے, امت کے لا تعلق رہنے کی وجہ سے. کیا جنگ تھی, کس میں تبدیل کر دی, رخ موڑا گیا اس جنگ کا, یعنی ہماری نفرتوں کا رخ موڑ دیا گیا. وہ نفرتیں جو ادھر جانی چاہیے تھی وہ آپس میں ڈائیورٹ کر دی انہوں نے ہماری طرف, اپنے ہی کسی سے نفرت شروع کر دی ہم نے. اس میں نہیں پڑھنا ہمیں, اور یہ ہمارے ملک میں بھی شروع ہے, یہ یہاں بھی شروع ہے. یہی مطلب کہ آپس میں لڑا دیا جائے, یہ فتنے جتنے کس کس نام سے شروع ہو رہے ہیں یہ سب اسی کا حصہ ہے, وہاں اس نام سے, یہاں اس نام سے.
محمد